وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ افغانستان میں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے اور ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہو گیا ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے ہفتے کی ووٹنگ درم برم کرنے کے لیے پرتشدد حملوں کی دھمکی دی تھی، تاہم ملک بھر میں فضا پرسکون رہی اور دن میں کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ راکٹ حملوں، سڑک کنارے بم پھٹنے سمیت 150 چھوٹے حملے ہوئے۔ وی او اے کی نامہ نگار شیرن بین نے بتایا ہے کہ ہفتے کی صبح کابل میں متعدد دھماکے سنائی دیے، تاہم دارالحکومت میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ افغان فوجیوں نے سیکیورٹی میں تیزی سے اضافے کے لیے مزید چیک پوائنٹس قائم کیے، کاروں کی تلاشی لی اور ٹرکوں کو کابل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ دونوں صدارتی امیدواروں نے امریکہ کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات برقرار رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے تحت امریکہ کے 10,000 فوجی ملک میں مزید 2 سال کے لیے موجود رہیں گے تاکہ انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رہیں اور افغان فوج اور پولیس کی تربیت اور رہنمائی جاری رکھی جا سکے۔ کچھ اور تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
افغانستان میں نئے صدر کے انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ہفتے کو ووٹ ڈالے گئے اور مجموعی طور پر اس دوران کسی بھی بڑے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ 5 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں 8 امیدواروں میں سے کوئی بھی کامیابی کے لیے درکار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے یہ انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد کرنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 45% ووٹ حاصل کرنے والے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور 33% ووٹ پانے والے اشرف غنی احمد زئی کے درمیان دوسرے مرحلے میں مقابلہ ہوا۔ طالبان کی طرف سے انتخابی عمل کو سبوتاز کرنے کی دھمکیوں کے بعد پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور ملک بھر میں لگ بھگ 3.5 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ ہفتے کی صبح کابل میں اکا دکا دھماکوں اور راکٹ گرنے کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس میں ایک شخص زخمی ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ افغانستان میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد تقریباً 1.2 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جنہوں نے پہلے مرحلے کی پولنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انتخابات کی نگرانی کرنے والے یورپی مبصرین کے مطابق مجموعی طور پر پولنگ اسٹیشنز پر صورتحال بھی تسلی بخش رہی۔ افغان صدر حامد کرزئی 2 بار ملک کے صدر رہنے کے بعد آئینی طور پر 3ری مرتبہ اس منصب کے انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کابل میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے بعد کہا کہ افغانستان نے استحکام، ترقی اور امن کی جانب ایک قدم اٹھایا ہے۔ یہ افغانستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ یہاں جمہوری انداز میں انتقال اقتدار ہوگا۔ کابل میں مقیم ایک کاروباری شخصیت عبدالحمید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لوگ جنگ و جدل سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ ملک میں امن چاہتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ انتخابات سے ملک امن کی جانب بڑھے گا۔
جھگڑے کے بنسبت پھر بھی الیکشن اور انتخابات ایک اچھا تبدیلی ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہم خوش بھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروسیس کامیاب اور سکسیسفل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔
رواں سال کے اواخر میں جنگ سے تباہ حال اس ملک سے بین الاقوامی افواج اپنے وطن واپس چلی جائیں گی، اور اسی تناظر میں مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ نئے صدر کے لیے افغانستان کی خراب معیشت کی بحالی کے علاوہ امن و امان کی صورتحال کو سنبھالا دینا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراق میں سینکڑوں نوجوان ہفتے کے روز بغداد اور ملک بھر میں رضاکارانہ مراکز میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں تاکہ ان عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لے سکیں جو اس ہفتے ملک کے شمال میں پیش قدمی کر چکے ہیں۔ نوجوان عراق کے سب سے محترم شیعہ عالم آیت اللہ علی سیستانی کی جانب سے مسلح ہونے کی ہدایت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ یوکرین میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے کہا ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے فوج کا ایک طیارہ مار گرایا ہے، جس میں سوار تمام 49 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دفتر کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز باغیوں نے یوکرینی ایئر فورس کا طیارہ مار گرایا ہے، جس میں 40 سروس ممبر اور عملے کے 9 افراد سوار تھے، جو سب ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکی آرمی سارجنٹ بو برگدال افغانستان میں طالبان کی قید میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد واپس امریکہ پہنچے تو بہتر نظر آ رہے تھے۔ فوجی حکام نے کہا ہے کہ برگدال سین انتونیو میں آرمی کے طبی مرکز میں اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ امریکی صدر براک اوباما نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ امریکی انڈین ریزرویشن کا دورہ کیا ہے، جو ان کا مخصوص علاقہ ہے۔ صدر اور ان کی اہلیہ مشیل جمعے کے روز امریکہ کی شمال وسطی ریاست نارتھ ڈیکوٹا کے شہر کینن بل میں سٹینڈنگ راک سی آکس ٹرائبل نیشن پہنچے۔ وہ صرف 4th امریکی صدر ہیں جنہوں نے نیٹو امریکن ریزرویشن کا دورہ کیا ہے، اور امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ہر روز، ان کے الفاظ میں، وہ شوہر اور وہ باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے خاندان کو اس وقت میسر نہ ہوا جب وہ چھوٹے تھے۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مسٹر لوبس. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے افغانستان کے صدارتی انتخاب. یہ انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں یہ انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے، ووٹ ڈالے جا چکے ہیں اور اب گنتی کا عمل جاری ہے. اور ہمارے کورسپونڈنٹ نے وہاں سے بتایا ہے کہ اگلے کچھ لمحوں میں ایک کوئی اہم اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے متوقع ہے. ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی بار ٹرانزیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن افغانستان کے اندر، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ اور پاکستان کے نقطہ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری یہ کہتے ہیں کہ اس وقت خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں پاکستان ویری ویری کی پوزیشن اس پہ پلیسڈ ہے، یعنی بہت بہت اہم اہمیت کا حامل ہے اور اہم مقام رکھتا ہے اس خطے کے اندر. تو ان دونوں جو ایشوز ہیں ان کا ہم انالیسس کریں گے پہلے سیگمنٹ میں، اس کے بعد بات ہوگی پاکستان کے اندرونی پالیٹکس پہ. سابق فوجی صدر پرویز مشرف، ان کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے ان کے باہر جانے پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پاکستان کی حکومت نے، وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا. اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہیں اور قانونی اور آئینی طور پہ کیا گنجائشیں ہیں؟ اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے بلوچستان کے اندر ایک مائنورٹی لا میکر اور یعنی رکن پارلیمنٹ ایک اقلیتی گروپ کے اپنے ہی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، ہلاک کر دیے گئے ہیں. اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور پروگرام کا ہمارا آخری جو حصہ ہے وہ ٹاپ انٹرنیشنل سٹوریز پہ، جیسے آپ خبروں میں سن رہی ہیں، یوکرین کے اندر 49 ملٹری پرسنل وہ ہلاک ہو گئے ہیں ایک جہاز کے مار گرائے جانے کے نتیجے میں. اور امریکہ عراق کے بارے میں تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے. عراق میں عسکریت پسندوں کی پیش قدمی نہ صرف عراق کے لیے بلکہ نیبرنگ ایران اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے. اور ایران نے یہ آفر کی ہے کہ اگر عراق چاہے تو وہ ان کی پیش قدمی روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ہمارے آج کے موضوعات جس پہ ہم بات کریں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. افغانستان میں پہلی بار پولیٹیکل ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے، ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف انتقال اقتدار ہوگا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. پہلا مرحلہ انتخابات کا ہوا تھا سامعین آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کسی حتمی فیصلے پہ اس لیے نہیں پہنچ پایا تھا کیونکہ جو قوانین ہیں یا جو لاز ہیں، آئینی تقاضے ہیں، اس کے مطابق کسی بھی امیدوار کو کم از کم 50% ووٹروں کی، ڈالے گئے ووٹروں کے 50% کی حمایت حاصل ہو تبھی وہ منصب صدارت پر فائز ہو سکتا ہے. لیکن کوئی ڈیسائسو کہنا چاہیے کہ تعداد میں فیصلہ کن تعداد میں ووٹ حاصل نہیں کر پائے تھے امیدوار. البتہ عبداللہ وہ 43% کے ساتھ سب سے آگے تھے، 45% کے قریب، جبکہ 33% اشرف غنی کو ووٹ ملے تھے. اور اب یہ انتخاب دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ان دونوں امیدواروں کے درمیان آج اس کے لیے ووٹ ڈالے گئے، ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن اور اس کے آفیشلس نے ووٹوں کی گنتی شروع کر دی ہے اور کچھ دیر کے بعد کوئی ایک اعلان بھی متوقع ہے. کیا ٹرینڈز رہے اور یہ بذات خود یہ جو پروسیس ہے یہ افغانستان کے لیے، افغانستان کے شہریوں کے لیے کتنا اہم ہے، اور وہاں پہ جو عسکریت پسندی جس کا سامنا ہے، عسکریت پسندوں کے لیے یہ سسٹم یا یہ اٹ سیلف انتخابات کا ہو جانا یہ بڑا کتنا بڑا دھچکا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اور انالیسز لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایاز وزیر صاحب نے، ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور افغانستان کے لیے پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس انالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور کلیم سادات وائس آف امریکہ کے کارسپونڈنٹ ہیں، کابل میں اس وقت بیسڈ ہیں، ہمارے ڈیوا ریڈیو کے لیے رپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں کچھ اپ ڈیٹ دیں پہلے اور اس کے بعد پھر انالیسز کے لیے اپنے پینلسٹ کے پاس جاتے ہیں. کمال بہت شکریہ، آپ ہمیں کچھ تازہ ترین صورتحال بتا سکتے ہیں، ووٹنگ کس ماحول میں ہوئی آپ کے خیال میں؟ یہ تو اطلاعات ملی ہے کہ کچھ دھماکے ضرور ہوئے کابل کے اندر، لیکن کوئی بڑا انسیڈنٹ یا کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے، شکر ہے. تو آپ ہمیں تو کچھ بتائیے کہ کیسے رہی ووٹنگ اور کتنی پارٹیسپیشن رہی لوگوں کی؟
جناب اسد بھائی سلام آپ کو اور تمام سننے والوں کو. ابھی جو پریس کانفرنس ہے، یہ پریس کانفرنس ہیڈ آف انڈیپینڈنٹ کمیشن آفس جو یوسف نورستانی ہے اور ہیڈ آف این ڈی ایس یا نیشنل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، اور اس کے ساتھ منسٹر آف انٹیریئر اور چیف آف آرمی اسٹاف کے اس پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ کابل میں ایک دھماکہ ہوا لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ اس روز جو تمام قوت تھے اس نے امنیتی سیکیورٹی پلان بنائے تھے، اس میں جو پولیس ہے، فوج ہے، آرمی ہے اور جو سویلین ہے، اس کو جانی نقصانات ہوا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ الیکشن انڈیپینڈنٹ آفس کی جو ہیڈ ہے نورستانی، اس نے کہا ہے کہ اس میں جو کمی زیادہ ہے اس الیکشن میں بیتے، لیکن جو انٹیریئر آف منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ افغانستان اب بھی جنگ میں ہے، لیکن اس جنگ کے ساتھ آج کی جو انتخابات ہے وہ بہت اچھے سے گزرے
اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں بلا شبہ. یہ بتائیے کمال کہ اب ان یہ جو پولنگز آج ہوئے ہیں ان کے نتائج کب تک متوقع ہیں؟
جو افغانستان کے قانون کے مطابق، افغانستان کے آئین کے مطابق، جب بھی آج 4 بجے پل آؤٹ ہوں گے اس محل میں، اس سائٹ پہ ووٹ کاؤنٹ بھی شروع ہے، لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوتا. جب ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن آفس سے بات چیت کی ہے، اس نے کہا ہے کہ حد تک نہیں پہنچا. یہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو آئندہ گاڑی میں یہ اعلان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ آگے یا ڈاکٹر اشرف غنی احمد آگے، لیکن کاؤنٹنگ ابھی جا رہے ہیں.
تھوڑا سا اور کلیئرٹی سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ کاؤنٹنگ، اس کے نتائج آج ہی آ جائیں گے یا اس کے لیے کوئی خاص دن رکھا گیا ہے، ایک ہفتے بعد، مہینے بعد، جیسے پہلے مرحلے میں انتخابات کی کاؤنٹنگ کے کافی دنوں کے بعد انتخاب کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا، تو یہ نتائج کب ہوں گے آفیشلی؟
بالکل جناب اسد صاحب، افغانستان میں جو الیکٹرانک آئی ڈی نہیں ہے، اس میں اس کے لیے افغانستان میں الیکشن کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن 17 دن بعد اس کے پہلے نتائج، اس کے بعد اس کے آخری نتائج، لیکن دو مہینے کے بعد نئے جمہور رئیس جو آئے گا قانون کے ساتھ 2 مہینے، لیکن ریزلٹ جو ہے وہ 17 دن بعد آؤٹ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مختلف ملکوں میں، اگرچہ وہ ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ ایگزٹ پول کراتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ جو لوگ ووٹ ڈال کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ کوئی نہ کوئی کیلکولیشن جمع تفریق کر کے کوئی ایگزٹ پولز دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز افغانستان کے اندر دیکھی جا سکتی ہے یا ہوئی ہے؟
لیکن افغانستان میں جو ہے کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے، اور جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ بھی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے، جو افغان نیشنل آئی ڈی ہے وہ بھی کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس لیے کاؤنٹ میں مشکل آئے گا اور وہ بہت وقت لے جائے گا. اور جو ادر کنٹری، لیکن مصر، پاکستان، امریکہ اور کنٹری، وہ تو ٹیکنالوجی کے اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، اس لیے افغانستان میں یہ مشکل ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹس ہے نا، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس پہ بہت کرپشن ہو چکا ہے، اور جو حکومت کے وزیر ہے، گورنر ہے اور پولیس کمانڈر ہے، آرمی کمانڈر ہے، اس میں بھی مداخلت کی ہے، اور ایک خاص کا امیدوار کے لیے اس نے کام کیا ہے، جو الیکشن انڈیپینڈنٹ الیکشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ یوسف نورستانی، اس نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ قانونی برخورد کیا جائے گا، جو بھی کرپشن میں
انوالو ہوا اس کے خلاف آفیشلی ایکشن ہوگا. بہت شکریہ آپ کا کمال سادات، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کابل سے، آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اب ہم انالیسز لیں گے، ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جنرل طلعت مسعود صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ایاز وزیر صاحب، ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم ہم کچھ انفارمیشن لے سکیں، لیکن لنگوسٹک میکسیمم ہمارے ایک جو کورسپونڈنٹ تھے، چونکہ بنیادی طور پہ وہ پشتو ریڈیو کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہمیں کچھ تفصیل سے آگاہ کیا. انتخابات ہو گئے، دوسرا مرحلہ بھی ہو گیا، اٹ سیلف اگر یہ دیکھا جائے افغانستان کے اگر لینڈسکیپ پہ، تو اس کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اس کی پولیس ہو یا اس کی آرمی ہو، بہرحال وہ اسرٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ دوسرا انتخاب ہے اور ہر دونوں انتخاب دوسرے مرحلے پہ اگر یہ گئے ہیں، تو تقریباً 4 الیکشنز ایک لحاظ سے انہوں نے کنڈکٹ کر لی ہیں. کتنا کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزا پہلو ہے یہ افغانستان کے لیے؟
دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوشکن اور حوصلہ افزا مقام ہے ان کے لیے کہ تھوڑی دیر بعد پتا چل ہی جائے گا, لیکن افغانستان میں جمہوریت چلنے اور چلانے کے لیے میرا خیال ایک اہم موڑ تھا کہ ایک سول حکومت سے دوسرے سول حکومت کو پاور ٹرانسفر ہو جائے اور اس میں کوئی زیادہ خون خرابی اور مشکلات نہ ہو, تو یہ ایک اہمیت کا حامل ہے.
اور اس دن کو جو اس الیکشن کے پریزیڈنشل الیکشن کے اہم امیدوار ہیں عبداللہ عبداللہ, انہوں نے بھی بہت امپورٹنٹ قرار دیا ہے. ایک چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد جنرل طلعت منصور صاحب کے پاس آئیں گے اور ان کا انالیسس لیں گے. عبداللہ عبداللہ کیا کہتے ہیں آج کے اس دن کے بارے میں کہ افغانستان کی اس تاریخ میں اس دن کی کیا سگنیفیکنس ہے جمہوری عمل میں؟
My message to the people of Afghanistan is that today is your day, today is our day, today is Afghanistan's day, and better future is waiting for them, and better prosperous life is awaiting for them, peaceful life is awaiting from them.
عبداللہ عبداللہ کہہ رہے تھے کہ آج کا جو دن ہے وہ ہمارا دن ہے, وہ افغانستان کا دن ہے, اور ایک بہتر مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے, ایک بہتر خوشحال زندگی جو ہے وہ اور پرامن زندگی وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو جو دوسرے امیدوار ہیں اشرف غنی صاحب, ان کے بھی چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ.
This time it's a clear choice between two leaders with different visions, different experience, two teams committed to different ideals.
کہہ رہی ہیں کہ اس وقت یعنی یہ جو سیکنڈ مرحلہ ہے انتخابات کا, اس میں لوگوں کے سامنے چوائس بڑی کلیئر ہے. ان کے سامنے دو امیدوار ہیں جو دو مختلف نظریات رکھتے ہیں, ان کی مختلف تجربات رہی ہیں, ان کی مختلف ٹیمیں ہیں جو مختلف آئیڈیلز کے لیے مختلف آئیڈیاز رکھتی ہیں, مختلف نظریات رکھتی ہیں. یہ تھے دونوں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس, ان کی آج کی گفتگو سے ہم نے جھلک سنوائی. جنرل طلعت منصور صاحب, آپ کے نزدیک افغانستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹائزیشن ہو رہی ہے, یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے؟
میرے خیال میں اس کے غیر معمولی اثرات ہوں گے, اور بہت خوش آئند بات ہے جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا اور بڑی آسانی سے الیکشن ہو سکا, اور میرے خیال پورے خطے کے لیے ایک بہت خوشخبری کی بات ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے جو عوام ہیں انہوں نے جمہوریت کا راستہ جو ہے وہ اپنایا ہے, اور ایک طریقے سے انہوں نے ایک میسج دیا ہے تمام وہ تنظیموں کو, تحریک طالبان, اپنے طالبان کو بھی, اور دوسری جو تنظیمیں ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ افغانستان میں الیکشنز ہو, کہ ہم الیکشنز اور جمہوریت کو مضبوط کریں گے. تو ایک لحاظ سے جنگ کا ایک نفسیاتی بھی پہلو ہوتا ہے, ایک سیاسی بھی پہلو ہوتا ہے, ایک عسکری بھی پہلو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نفسیاتی اور سیاسی پہلو جو ہے اس میں حکومت جو ہے اور افغانستان کی جو ریاست ہے وہ اس نے فتح پائی ہے, اور اگر یہی سلسلہ چلا تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا, چونکہ افغانستان میں اگر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, ادارے وہاں مضبوط ہوتے ہیں, تو وہ ایک طریقے سے پیش خیمہ ہے اداروں کا اور ملک کی سلامتی کے لیے اور اس کے مستحکم ہونے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ہے جو انہوں نے ایک لحاظ سے لیا ہے, اور اس کے انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں گے.
جی.
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دونوں کینڈیڈیٹس نے ایک لحاظ سے ایک پلورلزم کو اپنایا ہے, یعنی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ تلخیاں بڑھیں, کہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ایک نظریہ ہے, آپ کا ایک نظریہ ہے, آپ کی ایک سوچ ہے, ہماری ایک سوچ ہے, اور یہ تو عوام پر ہے کہ کون سی سوچ کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو ہر لحاظ سے میرے خیال میں بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے, اور اس کے اچھے نتائج
ہوں گے کابل کے لیے بھی اور
جی
جی جی. ایاز وزیر صاحب, آپ نے بھی فرمایا اور جنرل طلعت منصور صاحب نے بھی, ڈیموکریٹائزیشن اگر اس کا عمل وہاں پہ مضبوط ہو رہا ہے تو کیا اس کا یہی مطلب لیا جائے کہ طالبانائزیشن وہ اپنی موت مر رہی ہے, جیسا کہ عبداللہ عبداللہ نے بھی کہا کہ اب وہ دور گزر چکا, تو کیا فیوچر ہے طالبانائزیشن کا یا طالبان کا افغانستان کے اندر؟
دیکھیے, یہ کہنا کہ طالبان کا قصہ فارغ ہو گیا اور طالبانائزیشن ختم ہو گئی وہاں سے, تو یہ بھی ایک مبالغہ آرائی ہوگی, طالبان ہے وہاں پہ. ابھی کل پرسوں ہی تو انہوں نے کابل کے اندر اور باقی جگہوں میں بھی اپنی پریزنس یاد دلائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے الیکشن کے اندر اس طرح حملے نہیں کیے جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ڈسرپٹ کریں گے, لیکن اس کے پیچھے کئی عوامل ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمیں معلوم نہیں تھا اب انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے قیدی کا تبادلہ کر لیا, تو اسی طرح ان کے ریزرویشن تھے کہ وہ کارزئی حکومت سے بات نہیں کریں گے. لیکن اب اس الیکشن کے تھرو جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ شاید کچھ بات ہوئی ہوگی, کیونکہ انہوں نے بھی اپنا مستقبل افغانستان کے اندر دیکھنا ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر وہ پرانی بات نہ چل سکتی ہے, نہ کوئی چلنے دیں گے, اور نہ خود وہ شاید اس طرح چلانا چاہیں گے. لیکن ان کی پریزنس یا ان کی موجودگی سے انکار کرنا
exactly. یہ کوئی انکار کر بھی نہیں رہا ہے عزیز وزیر صاحب.
اگر ان کا صحیح مقام آئندہ کی حکومت میں نہ دیا جائے تو پھر جس طرح اب ہمیں نظر آتا ہے شاید
بالکل یہ کہا بھی نہیں جا رہا کہ طالبان وہاں پہ ختم ہو گئے ہیں. اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ طالبانائزیشن کی نفی, تو مطلب یہ کہ وہ جو ایک دھونس دھاندی یا طاقت کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے کی جو سوچ ہے اس کی مخالفت عوام میں کتنی مضبوط ہوئی ہے, یہ بنیادی سوال تھا. آپ ہی ہمیں یہ بتائیے گا تو کیا مستقبل کے اندر طالبان کسی سیاسی یا جمہوری عمل کا حصہ بن سکتے ہیں اگر انہیں اپنی نظریات یا اپنی بقا چاہیے تو؟
دیکھیے یہ تو اب ان دونوں پہ منحصر ہے. میں تو یہی کہتا رہا ہوں اور یہی کرنا بھی چاہیے کہ اب ان کو آپس میں بیٹھنے دے, وہ جس طرح بھی اگری کر لے. اب طالبان بھی جانتے ہیں اور شاید کہہ بھی لیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم جو پہلے غلطیاں کر بیٹھے ہیں وہ نہیں کریں گے. مطلب یا تو اگر وہ اپنی حکومت کے لیے بھی کوشش کرے تو ویسے نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا, یا اگر ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو بھی کوئی اپنا راستہ اس میں متعین کروائیں گے. اگر صرف ان کے ساتھ کسی کا خیال ہے کہ یہ اسی آئین کے تحت یا اسی طرح ہی آ کے ان کے ساتھ شامل ہو تو یہ بھی شاید صحیح اس لیے نہیں ہوگا کہ پچھلے 13 سال تو وہ لڑتے آ رہے تھے, تو اگر اس قوت کے ساتھ وہ لڑ سکتے تھے تو اب تو وہ قوت بھی نکل جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر ان کو صحیح مقام نہ ملے تو شاید وہ اس حکومت کے ساتھ جو ابھی بنے گی شامل حال نہ ہو, تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
تو
یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو, اس مشکل گتی کو وہ کیسے سلجھاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہم ان کو چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا.
جی جنرل دلت مسعود صاحب, آپ کہ کیا دیکھیں گے اگر طالبان ظاہر ان انتخابات کا اور اس جو عمل تھا جمہوری اور سیاسی اس کا ابھی تک حصہ نہیں ہے, لیکن نئی حکومت بنتی ہے اگر وہ مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں تو کیا ان کے لیے آؤٹ آف دا باکس کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے جس میں وہ سسٹم کا حصہ ہوں یا حکومت کا حصہ ہو جائیں؟
میرے خیال میں پاور شیئرنگ سے تو بہت فائدہ ہوگا. اگر اس سے پھر دیکھیے یہ جو خانہ جنگی ہے وہ بچ سکتی ہے, اور طالبان کو جو مین سٹریم ہے, جو دھار ہے اس وقت افغانستان کی جمہوری دھار, اس میں لایا جا سکتا ہے. تو کوئی نہ کوئی بات چیت کے ذریعے کسی نہ کسی قسم کا حل تو نکل سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی دونوں فریقوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار ہوگا. ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ طالبان نے ایسے تو مخالفت کی ہے الیکشنز کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس بھی تھے جن کو انہوں نے ان کی حمایت بھی کی ہے. تو ایک لحاظ سے ان کا اس وقت نہ صرف ایسے بہت انفلوئنس ہے, اور خاص طور سے ایسے صوبوں میں جو کہ جنوب میں اور مشرق میں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کا پارلیمنٹ میں بھی اثر اور رسوخ ضرور ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چلوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب جو بھی پریزیڈنٹ بنتے ہیں ان کا سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کی جو قیادت ہے ان کو میز پر بٹھایا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے جو ہے معاملات کو حل کیا جائے, اس لیے کہ ان کو اب ایک مینڈیٹ بھی مل گیا ہے, مل جائے گا, اور تو ایک لحاظ سے وہ ایک ان کی جو طاقت ہے سیاسی طاقت وہ استعمال کر کے ان لوگوں کو کسی طریقے سے منوا لیں تو بہت بہتر ہوگا, بنسبت اس کے کہ دونوں فریق آپس میں پھر خانہ جنگی میں ملوث ہوں اور پھر دوسرے جو ممالک ہیں اس سے ایک لحاظ سے ان کے لیے بھی بہت پرابلمس ہوتی ہیں, اور آپ نے دیکھا جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو پھر مختلف ممالک مختلف پارٹیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور معاملات اور الجھ جاتے ہیں,
بگاڑ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس کے اسٹیٹمنٹ پہ آپ کا انالیسز لیں گے, جو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو یا انڈیا کے اندر نئی حکومت اس کا قائم ہونا ہو, ہر طرح کے حالات کے پس منظر میں پاکستان بے حد اہمیت کا حامل ملک ہے اور بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے. اس پہ آپ کا انالیسز لیتے ہیں ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینلز میں جناب ایاز وزیر صاحب, ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں, افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر ہیں, اور جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں. جنرل طلعت مسعود صاحب, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا یا اسٹیٹمنٹ دیکھا بھی ہوگا, وزیر خارجہ جان کیری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 70 سال سے ایک اہم حیثیت کا حامل ملک رہا ہے, لیکن اس وقت جو خطے کے اندر حالات ہیں اس میں وہ ویری ویری کی پوزیشن پہ ہے. اور آگے چل کے اس بیان میں یہ ریفرنس دیا بھی گیا ہے کہ ایک طرف تو افغانستان میں جب پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو رہی ہے, انڈیا کے اندر نئی حکومت بن چکی ہے, تو پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس کو اسی لحاظ سے وہ دیکھتا بھی ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتا ہے. اور ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب وہ لندن میں سرتاج عزیز صاحب سے, جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں. سرتاج عزیز صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے اس بیان میں بیسیکلی وہ پنچ لائن کیا تھی اور وہ کیا مینشن کرنا چاہ رہے تھے؟
دیکھیے, وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب افغانستان سے چونکہ امریکہ اور نیٹو کی افواج انخلا کر رہے ہیں تو امریکہ اور جو مغرب ہے اس کی دلچسپی اس خطے میں نہیں رہے گی, لیکن یہ بالکل غلط ہے اور یہ انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی یہ بہت اہمیت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہر لحاظ سے اہمیت ہے, اس لیے کہ اگر پاکستان میں پرابلمز ہوتی ہیں, پاکستان مستحکم ہوتا ہے تو خطہ مستحکم ہوتا ہے, اگر پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے تو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں, پھر پاکستان کا کیا کردار ہے, کیا اس کے تعلقات انڈیا سے ہوتے رہتے ہیں, کس قسم سے اس کے تعلقات افغانستان سے ہوتے ہیں, اگر اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو اس کے مثبت نتائج نکلتے ہیں, تو ہر اور اس کے پھر نتائج نہ صرف افغانستان اور انڈیا کے اوپر اثر کرتے ہیں بلکہ پورے مشرق وسطی پر اور سینٹرل ایشیا پر تک اس کے اثرات ہوتے ہیں, پھر پاکستان کا ایک چین سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور چین بھی بہت دلچسپی پاکستان میں لیتا ہے, اس وجہ سے بھی نظر جو ہے امریکہ کی پاکستان کے اوپر ہے, تو آپ دیکھیں انڈیا ہو, افغانستان ہو, چین ہو, سینٹرل ایشیا ہو, مسلمان ممالک ہوں, سعودی عربیہ ہو وغیرہ, ہر کوئی پاکستان پر کسی نہ کسی وجہ سے اس کو ایک اہمیت دیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بھی بہت اہم ہے, لیکن جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ, اس سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کا ملک فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر یہاں استحکام ہو, اور اس لیے کہ پھر اس لوکیشن سے پاکستان میں تجارت بھی بڑھ سکتی ہے, ریجن میں امن بھی آ سکتا ہے, اور پاکستان میں ترقی اور اس کے عوام کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہو سکتی ہے.
جی ایاز وزیر صاحب, اسی پہ آپ کا انالیسز, جان کیری کے الفاظ میں پاکستان پلیسز ویری ویری کی پوزیشن ان ساؤتھ ایشیا. جی ایاز وزیر صاحب,
جو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے
جی
اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت ہے, اور ابھی خاص کر جب 2016 میں آلموسٹ زیرو آپشن ہو جائے گی, امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان سے نکل جائیں گے,
تو وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی, طالبان کی اور اس حکومت کی کوئی ایگریمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی, تو وہاں پہ امن آتا ہے نہیں آتا ہے. اس میں اس تناظر میں بھی پاکستان کی اہمیت انتہائی اہم ہے, اور پھر ہندوستان کا وہاں ہونا اور اس کا کیا رول ہوگا, یا وہ جو پاکستان کے کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان افغانستان کے اندر کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو انسرکل کر لے, اس کی کیا پوزیشن ہوگی, یا پھر جو امریکہ سلک روٹ کی کوشش کر رہا ہے یہاں سینٹرل ایشیا کو, اس میں پاکستان کا رول, یا پھر چائنا کے انفلوئنس کو انڈیا کے تھرو کنٹین کرنے میں پاکستان کا رول. تو پاکستان ہر لحاظ سے انتہائی اہم رول ادا کر سکتا ہے, اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار کرنا خاصا مشکل ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ افغانستان میں امن آ جائے, وہاں امن آ جائے تو پاکستان میں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی تو نہیں ہوں گا لیکن اس کے بہت مثبت اثرات ہوں گے, یہاں پہ بھی امن آ جائے گا. تو جب دونوں ممالک امن سے ہوں تو اس خطے میں تجارت اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھانے میں بہت ہی آسانی ہوگی, اور بہت اہم پیش رفتیں ہو جائیں گی. تو ہمیں پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ امن آ جائے, بعد میں پھر یہ دوسری چیزیں شمار ہو جائیں.
بہت شکریہ جناب ایاز وزیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے سابق فوجی صدر پرویز مشرف, ان کا نام ای سی ایل سے نہ نکالا جائے, یہ وفاقی حکومت نے درخواست کی ہے عدالت سے. اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز پہ ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتا ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتا ہے www.urduvoa.com.
پروگرام میں دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپس. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف, ان کا نام ای سی ایل میں رکھنے یا نہ رکھنے کے قضیے پہ. آپ کو معلوم ہے سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے, اور وفاقی حکومت کو یہ مہلت دی تھی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف 15 روز کے اندر اندر اپنی اپیل جو ہے وہ داخل کر سکتی ہے. اس پہ صدر مشرف کے اپنے وکلاء نے پھر ایک درخواست دائر کی تھی کہ اس کے لیے جو مہلت دی گئی ہے وہ کم کی جائے. مین وائل آج پاکستان کی وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ ان پہ جو پابندی اٹھانے کا فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے. تو دیکھنا یہ ہے اس کے قانونی حوالے بھی اور اس کے سیاسی پہلو بھی. قانونی حوالے سے یہ کہ کیا حکومت کسی بھی شخص جس کے خلاف کسی بھی نوعیت کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو اس کا نام ای سی ایل میں ڈال سکتی ہے, یا اگر ایسا نہیں ہے تو کیا صدر مشرف کے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس پہ کچھ آئینی پہلوؤں پہ پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے جو سیاسی اینگلز ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب جسٹس طارق محمود صاحب نے, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ممتاز انالسٹ ہیں لیگل ایشوز کے, اور جاوید صدیق صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ نوائے وقت کے. جسٹس طارق محمود صاحب, آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. اس کیس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا کیونکہ بہت یہ ہائی پروفائل کیس ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے. ای سی ایل میں نام ڈالا جانا یا نکالا جانا, حکومت کے پاس کس طرح کے یہ اختیارات ہوتے ہیں اور کب یہ ان کو اپلائی کیا جاتا ہے, اور عدالت اگر یہ کہتی ہے کہ نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے تو حکومت کے پاس کیا جواز ہوتا ہے کہ اس کو ای سی ایل پہ ہی رکھنا ہے؟ جی جسٹس طارق محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی
کر رہا ہوں.
جی اب آپ کی آواز, جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پچھلے شاید اپریل کا مہینہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا نام شیل پر ڈالا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے کہ ان کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کر دیا جائے. اس کے بعد ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے وہاں پر ایک دفعہ ایک انٹرم آرڈر بھی پاس کیا اس پٹیشن کی پینڈنگ.
جی جی
لیکن جب نواز شریف صاحب نے فلور دا ہاؤس کو یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو ٹرائل کریں گے تو اس پیٹیشن کو ڈسپوز آف کر دیا گیا. تو اب یہ جو ان کا ای سی ایل میں نام ڈالا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ صاحبہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے گورنمنٹ کو ان دا فرسٹ پلیس اپروچ بھی کیا تھا کہ ان کا نام نکال دیا جائے, لیکن جب وہاں پر ان کی ریکویسٹ کو ڈیکلائن کر دیا گیا تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے, اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے بنیادی طور پر جو بات کی ہے اور اس کو حکومت کو ڈائریکٹ کیا کہ ان کا نام نکالا جائے, وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ہمارے پاس جو میٹیریل پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی وجہ نہیں نظر آتی جس کی بنیاد پر ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں ڈالا جا سکے. اور ایک اور بات جو آپ کے سوال کے جواب میں, وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں قانون ہے ای سی ایل میں نام ڈالنے کا, اس کو ہائی کورٹ نے تفصیل سے اس کی جو ہے تفصیلات دی ہیں, اور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو قانون ہے جتنی بھی کلاسز ہیں اس میں ان کا کیس فال نہیں کرتا, اس وجہ سے انہوں نے حکومت کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ ان کا نام نکال دیا جائے. لیکن اب دوسری بات یہ کہ جہاں تک سپریم کورٹ میں جانے کا تعلق ہے, چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں فریق تھی, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے, تو قانونی طور پر بہرحال ان کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کر سکیں, اور ان کا وہاں پر بنیادی نقطہ پہلے بھی ہائی کورٹ میں یہ تھا اور شاید اب بھی یہ ہوگا, ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ نے بعد میں یہ حکم بھی جاری کیا تھا تو اس لیے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا, جبکہ ہائی کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کہی ہے کہ گو کہ ایک انٹرم آرڈر ضرور سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا لیکن الٹیمیٹلی جب پٹیشن کا فیصلہ ہوا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو انٹرپریٹ اس طریقے سے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر فیلڈ میں نہیں ہے. اب سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ان کا جو آرڈر جو انہوں نے اس وقت کیا تھا کیا وہ فیلڈ میں تھا یا نہیں تھا.
قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ چونکہ مختلف ظاہر ہے اس میں دلیلیں ہیں, لاجکس ہیں, آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کس بیسس پہ اس کو پروب کرے گی یا اس مقدمے کو سنے گی, اور کیا گنجائشیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر وہ کہتی ہے کہ جس واقعتاً لاہور ہائی کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو معطل کیا جائے تو اس کی بیس کیا ہوگی, اور اگر سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو مینٹین کرتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟
کہ یہ بات بڑی سیدھی سی, اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس لگ جاتا ہے, انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے ارلی ہیئرنگ کی اگر منڈے یا ٹیوزڈے کو لگ جاتا ہے, اور مان لیجئے کہ سپریم کورٹ پٹیشن خارج کر دیتی ہے یا ان کو سٹے گرانٹ نہیں کرتی, تو پھر تو دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر, پھر تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر کو معطل کر دیا اور اس کا اگلے 10 دن میں یا 15 دن میں اس کا فائنلی فیصلہ کر دیا اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ریورس ہو گئی, تو پھر مشرف صاحب جو ہے وہ مشکل میں ہو سکتے ہیں.
آخری بات اس ریفرنس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک میں نے مشرف صاحب کے لائر کی بھی گفتگو کہیں سنی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں متعدد نوعیت کے مقدمات ہیں جس میں لوگ بیل پہ ہوتے ہیں, کبھی کسی کو ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا, اگر سابق صدر کو ڈالا جا رہا ہے ای سی ایل پہ تو یہ ڈسکریمنیشن ہے اور لا میں اس کی گنجائش نہیں ہے, کتنی ٹھوس دلیل ہے آپ کے خیال میں؟
گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک قانون کی بات ہے, اس کیس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ معاملہ پھر سب جوڈیس ہو گیا ہے, تو یہ ہے کہ کسی کیس میں انوالو ہونا یا چاہے اس میں آپ کی بیل ہو گئی ہو تو بذات خود یہ گراؤنڈ نہیں بنتی کہ آپ اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک پوری لسٹ ہے جس کی بنیاد پر ڈالا جا سکتا ہے, جس میں فائنینشیل کرائمس بھی آتی ہیں, ٹیررزم کی بات بھی آتی ہے. ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے کوئی خصوصی طور پر حکم دیا ہو تو اس قسم کی تو باتیں ہیں, لیکن صرف ایک کسی فرد کے خلاف کیس کا رجسٹرڈ ہو جانا اور اس میں اس کی بیل ہو جانا وہ بذات خود جو ہے پرائم افیشائی گراؤنڈ نہیں بنتی.
بہت شکریہ جناب جسٹس طارق محمود صاحب, آپ نے میں جوائن کیا اور صدر مشرف کے اس کیس کے حوالے سے جو قانونی اور آئینی پہلو تھے اس پہ آپ نے بات کی, اور سیاسی پہلوؤں پہ گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب جاوید صدیق صاحب نے, ایڈیٹر ڈیلی نوائی وقت, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. جاوید صدیق صاحب, سیاسی طور پہ اب آپ کے خیال میں یہ مقدمہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے, کیونکہ پاکستان کے میڈیا میں ذرائع ابلاغ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جیسا کہ آج چیلنج کر بھی دیا ہے وفاقی حکومت نے کہ اگر وفاقی حکومت اس کو مزید لٹکاتی ہے تو اس کے جو پولیٹیکل اثرات ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے حکومت کے لیے, یہ بہت سارے مبصرین کا کہنا ہے اور خاص طور پہ ایسے مبصرین کا بھی جن کا ٹلٹ تھوڑا حکومت کی جانب ظاہر ہے.
جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات پیدا کرے گا مقدمہ حکومت کے لیے, اور انہوں نے آج چیلنج تو کر دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو معطل کیا جائے, اور اس حکومتی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایسا مقدمہ ہے جس میں ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے, اس لیے یہ جو ہے ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کا جو حکم ہے اس کو معطل کیا جائے. اس کے پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ملکی سیاست کو مقدر کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت جو فوج اور حکومت کے درمیان سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان ایک طرح کی اندیکھی کشمکش ہے, اس کی تہ میں یہ مشرف کیس بھی ہے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جنرل مشرف کو ای سی ایل کی سے نکالا جائے, ان کو باہر جانے دیا جائے, ان کی والدہ علیل ہیں, ان کی عیادت کے لیے وہ چلے جائیں. تو اس طرح سے ایک جو کشیدگی کا جو ایک وجہ ہے یا منبع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پچھلے دنوں اسی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے, یعنی جس کی بنیاد پر عسکری سیاسی قیادت میں قدرے شکر رنجی جو ہے پیدا ہوئی تھی. تو اس کا یہ تجزیہ درست ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں حکومت شد و مد سے اس کی مخالفت کرتی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کراتی ہے اور مشرف ملک سے باہر نہیں جا سکتے, تو پھر اس کی بہت سی امپلیکیشن یا مضمرات ہیں اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی.
لیکن وہ مشکلات وہ مشکلات جاوید صدیق صاحب کس ریفرنس میں پیدا ہوں گی, وہ مضمرات کس ریفرنس میں؟ کیا صدر مشرف بہت پاپولر لیڈر ہیں, نمبر ایک, نمبر دو کیا وہ بہت بااثر ہیں, یا تیسرا یہ کہ جس ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے آپ کے خیال میں ابھی بھی وہ ان کی بیک پہ ہے؟
جی, جس ادارے سے ان کی وابستگی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اس کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے سربراہ رہے ہیں, ملک کے صدر رہے ہیں طویل عرصے تک, تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو غدار کہنا اور غداری کا مقدمہ ان کے اوپر چلانا اور اس مقدمے کی آڑ میں ان کی جو ایک توہین ہو رہی ہے وہ اصل میں ان کے ادارے کے لیے ناقابل برداشت ہے. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ منظر سے غائب ہو جائیں مشرف صاحب, تاکہ کوئی کشمکش جو ہے باقی نہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ حکومت جو پی ایم ایل این کی, اس کے خلاف ایک سیاسی میدان میں آپ کو ہلچل نظر آتی ہے. عمران خان جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بہت متحرک ہیں, اب انہوں نے جون کے تیسرے ہفتے میں بہاولپور میں اپنا سونامی جو ہے اس کو لے کے جانا ہے, اور اس سے پہلے وہ مختلف شہروں میں اپنی قوت کا مظاہرہ کر چکے ہیں. 23 تاریخ کو علامہ طاہر القادری کینیڈا سے آ رہے ہیں, اسلام آباد اتریں گے ایئرپورٹ کے اوپر, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب لانے کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت صاحب کے لیڈر ہیں اور پرویز الہی, وہ دونوں اس موو کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ جماعتیں ہیں جو کہ اس عمل میں شریک ہیں. تو میں معاف کیجیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ابھی اس حکومت کو ایک سال بھی نہیں ہوا اور اس کے خلاف ایک سیاسی محاذ بنتا نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی اس کے پیچھے بہت سے جو مبصرین ہیں, تجزیہ کار ہیں, اس کے پیچھے ایک ایسی اندیکھی قوت کو وہ جان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو حکومت کے اوپر دباؤ ڈال
کے
ایک تو جنرل مشرف کو دانے دیا گئے, اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض پالیسیز جو ہے موجودہ حکومت کے, جس میں کہ وہ بہت تیزی سے ہندوستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور مصالحت کی بات کر رہے ہیں, اور کشمیر کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, دوسرے جو بنیادی قضیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہیں, ان کے حل کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایک ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے لیے کسی حد تک تحفظات موجود ہیں اس حوالے سے. تو اور بھی کئی ایسے ایشوز ہیں, طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایشو بھی ہے, یہ ساری معاملات جو ہیں یہ مل کے حکومت کے لیے پرابلم کھڑے کر رہے ہیں, مسائل کھڑے کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے میں کافی دانش مندی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا ہوگا.
بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنا انالیسز دیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے بلوچستان کے اندر ایک مینورٹی لا میکر, ان کا اسیسینیشن ہوئی ہے آج, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ سعد. باتم کریں گے بلوچستان کے اندر اقلیتی رکن صوبائی اسمبلی ان کو قتل کیا گیا ہے, اور اسمبلی کے ممبر تھے ہنری مسیح, ان کو ہفتے کے روز ان کے اپنے ہی گارڈ نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. ان کا تعلق صوبے کی حکمران جماعت نیشنل پارٹی سے تھا. ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق اس کی وجوہات ان کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے. جان محمد بلیدی یہ اسپوکس پرسن ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور حکومت بلوچستان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. انہوں نے کچھ دیر پہلے وائس آف امریکہ سے گفتگو کی اور اس بارے میں بتایا.
وہ ساتھ تھے صبح سے, پہلے ہمارے ساتھ سی ایم ہاؤس میں تھے, ایک میٹنگ تھی, اس کے بعد ہم ایم پی ہاسٹل آئے. ایم پی ہاسٹل کے بعد وہ گھر چلے گئے, ان کو کچھ کام تھا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ اسکیمیں ان کو فائنل کرنی تھی. وہ وہیں پہ پہنچے تو گھر ہی پہ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ تھے, تو گارڈز نے ان کو نشانہ بنایا اور وہاں سے فرار ہو.
جی سامن, ایک اس میں تھوڑی سی تصحیح, یہ وائس آف امریکہ سے نہیں اوور آل صحافیوں کے ساتھ, میڈیا گروپ کے ساتھ, ان کی میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی, جس میں سے ہم نے آپ کو یہ اقتباس سنایا ہے. انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ظہور شہوانی صاحب نے, سینئر ایڈوکیٹ نے اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. شہوانی صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم. کتنا افسوسناک یہ واقعہ ہے, اور اگرچہ ابھی تک اس کے محرکات نہیں ہیں, اس پہ تفصیلی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن عموماً مائنورٹیز جو ہیں جب ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے تو ریجنل ایتھک کیا کہنا چاہیے, ایتھنک یا ریلیجیس پہلو جو ہیں آئیڈیالوجی ان کی, وہ ایک بیس بنا کرتی ہے. سلمان تاثیر صاحب جو سابق گورنر تھے پنجاب کے, ان کی اسیسینیشن میں بھی ان کا ایک جو بیان تھا جو توہین مذہب یا احانت مذہب کے قوانین میں اصلاحات سے متعلق تھا, تو وہ اس کا شاخسانہ بنا ان کی اسیسینیشن کا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا, ممکنہ طور پہ کیا ریزن ہوگی؟
دیکھیں نا, مطلب یہ پہلی مرتبہ, یہ کافی عرصے سے ایک سیاسی ورکر آیا ہے, یہ اپنا ہنری مسیح صاحب, تو آج اتفاقی طور پہ مطلب ایسے بھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, چونکہ کرسچن برادری سے اس کا تعلق تھا اور یہ مسلم کا بنیادی طور پہ رہائشی تھا, تو کہنے میں ابھی تک تو جو پیش رفت ہوئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی باڈی گارڈ نے فائرنگ کی اور اس کو گولیاں لگی اور وہیں پہ بےچارا فوت ہو گیا, اور اس کا ایک کزن بھتیجا ہے وہ بھی کافی چار پانچ گولیاں اس کو بھی لگی ہیں, فوتگی اس کی ہوئی ہے تو وہ زخمی ہے. تو جہاں تک صوبے کا یا پورے ملک کا جو حالات ہے, اس میں اقلیتوں کے حوالے سے ہو یا تو پھر اپنے سیاسی حوالے سے ہو, کسی طور پہ حالات بہتری کی طرف جا نہیں پا رہے ہیں.
صحیح.
تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ بھی سر دس ایسی کوئی اقدامات دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جس سے ہم یہ نتیجہ خط کر سکیں کہ آنے والے وقتوں میں کچھ بہتری ہو سکی. اسی طرح کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دالبندین میں وہاں پہ مذہبی حوالے سے جو 24-25 لوگ مارے گئے شیعہ برادری کے, اسی طرح آئے روز سیاسی ورکروں کو انہیں پارٹیز کا, نیشنل پارٹی کا ایک بندے کو میرے خیال میں مسلم لیگ بندے کا, اس کو کل صبح گولی سے مار کے قتل کیا گیا تھا. تو اس قسم کے واقعات آئے دن پانچ بندے چھ بندے جو ہے اس قسم کے واقعات کے نظر ہو جاتے ہیں, مگر صرف اخباری بیانات کی حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کی حالت بہت بہتر ہے اور اس سے درست سمت میں جا رہے ہیں, مگر جہاں تک عملی اقدامات کی بات ہے اس عملی اقدامات کے حوالے سے
ابھی کافی دور. جیسے میں نے حوالہ دیا یہاں پہ بھی, چونکہ بلوچستان کی کانسٹیبلری کا یہ اہلکار تھا جس نے فائرنگ کر کے, اور گارڈ کی حیثیت سے وہ خدمات انجام دے رہا تھا جس نے فائرنگ کر کے اس صوبائی اسمبلی کے رکن ہنری مسیح ان کو اسیسینیٹ کیا, اور سلمان تاثیر صاحب جو گورنر تھے ان کے بھی جو گارڈ تھے وہ پولیس اہلکار تھا اور اس کی فائرنگ سے وہ مارے گئے. ان میں واقعے میں تو کافی سملیرٹیز نظر آتی ہیں, کیا امکان ہے کہ اس کی وجہ میں بھی کوئی مطابقت ہو, کوئی مسابقت ہو؟
جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی جی یہ آپ سے پوچھو.
یہ ایسا تھا کہ اگر لاہور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کے ایم پی کو بھی وہاں پہ باقاعدہ طور پہ نشا قتل کیا گیا تھا, سلمان تاثیر کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. مگر ہمارے بلوچستان میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ اقلیتوں کے حوالے سے کسی ممبر اسمبلی کو نشانہ بنایا گیا ہو. باقی چھوٹے موٹے واقعات ہوا برائے تاوان اور اس سے واقعات تو اکثر ہوتے رہتے ہیں, ہوا برائے تاوان کے لیے اقلیتوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی, یہاں سے تاجروں کو, یا پھر ہمارے ایک اے این پی کے صوبائی سربراہ ہے ارباب ظاہر جو کوئٹے کا مقامی باشندہ ہے, گزشتہ 8 مہینوں سے غائب ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, ڈرائیوروں کو اغوا کیا جاتا ہے, دوسروں کو اغوا بڑھا جاتا ہے, وہاں کا سلسلہ مرسول جاری ہے, اس میں کوئی
مسائل
کبھی کمی بیشی آ جاتی ہے. اور اس قسم کے واقعات میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھوس اقدامات, جیسے پہلے میں نے کہا کہ ضرورت ہے تاکہ اس میں اس کا طریقہ
ہو سکے. بہت شکریہ ظہور شہبانی, ایڈوکیٹ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, کوئٹہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, پروگرام کے آخری حصے پہ بات کریں گے انٹرنیشنل ٹاپ سٹوریز, عراق کی صورتحال اور ساتھ ساتھ یوکرین کے اندر 49 ملٹری پرسنل ان کی ہلاکت. اس بریک کے بعد
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر سعدی اسد. بات ہم کریں گے دو میجر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہیں انٹرنیشنل سین پہ. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے گزشتہ روز بھی جب ہم پروگرام اندر نیوز کر رہے تھے تو صدر باراک اوباما, اسی وقت انہوں نے ایک عام سٹیٹمنٹ دینا تھا عراق کی صورتحال پہ, جس میں انہوں نے یہ تو واضح کر دیا کہ امریکہ عراق فوج نہیں بھجوائے گا, لیکن وہ تمام آپشن پہ ان کی ٹیم, صدر باراک اوباما کی ٹیم جو ہے وہ غور کر رہی ہے. بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس آپشن میں ایریل اسٹرائک بڑی امپورٹنٹ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں, اور اس کی نوبت اس لیے آ رہی ہے جیسے کہ سامعین آپ کو بتایا کہ ISIS یا جس کو کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ, یہ ایک ایسا عسکریت پسندوں کا گروپ ہے جو القاعدہ سے منسلک بتایا جاتا ہے. اس کے زیادہ تر جو بیسز ہیں, اڈے ہیں, وہ شام کے اندر بتائے جاتے ہیں, اور وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں عراق کے اندر, اور کئی شہروں پہ انہوں نے قبضہ کیا جس میں موصل جیسا اہم شہر بھی ہے جو عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے, اور یہ بات انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تشویشناک ہے. صدر باراک اوباما کا اس پہ کنسرن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کنسرن کی بھی ہے. اور دوسرا یوکرین, جہاں پہ پہلے ہی ایک سیاسی ابتری پائی جا رہی تھی, وہاں اس ابتری میں آج شدت اس لیے آ رہی ہے کہ یوکرین میں جو رشین پرو رشین باغی ہیں انہوں نے ایک فوجی طیارہ مار گرایا ہے جس میں 49 ملٹری پرسنل وہ ہلاک ہو گئے ہیں. یہ اس بحران کو کتنی شہ دے سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, اور جناب سراج وہاب صاحب سینئر ایڈیٹر عرب نیوز, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. زبیر اقبال صاحب, صدر باراک اوباما انہوں نے گزشتہ روز یہ واضح کیا ہے کہ فوج تو ہم نہیں بھیج رہے, لیکن تمام آپشنز ان پہ ہم غور کر رہے ہیں, وہ آپشنز آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ ISIS کتنا بڑا خطرہ ہے؟
دیکھیں, یہ دونوں مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم ایکشن لینے کی امید کی جا سکتی, جس کے متعلق صدر اوباما نے کل بات کی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایئر اٹیکس کر سکتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر ISIS کے لوگ کے ان کے جنگجو ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہیں. یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے, یہ صرف شارٹ ٹرم سولوشن ہے تاکہ عراق کی فورسز کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں. اگر وہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر سکتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم پازیٹیو افیکٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ امریکہ جو ہے وہ مالکی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, اور مالکی گورنمنٹ کی جو ایکسٹریمزم ہے, جو اس کی ڈکٹیٹوریل پاورز ہیں, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, جو کہ امریکہ یقیناً کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے اس کوئی بھی جو ایکشن لیا جائے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی پری کنڈیشنز ہوں گی. ان میں ایک بیسک پری کنڈیشن یہ ہوگی کہ عراق کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک میجورٹیرین گورنمنٹ ہونی چاہیے, وہ ایک کنسنسس گورنمنٹ ہونی چاہیے, میجورٹیرین گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پر مائنورٹیز کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے, اس لیے مائنورٹیز اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ انٹرنل کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سولوشنز پہلے پیدا کیے جائیں, اس کے بعد اس کا ایکشن ہو. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ISIS کیا ہے. ISIS جو ہے وہ ایک, جیسے آپ کو پتا ہے, القاعدہ کا ایک آف شوٹ ہے, ایک بڑا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اس علاقے میں جو گورنمنٹس ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے ایک ایمریٹ کے تحت, ایک کیلیفیٹ کے تحت, اور وہ جو کیلیفیٹ جو ہوگی وہ بڑی ایکسٹریم ریلیجیس قسم کی ایک کیلیفیٹ ہوگی, جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ باقی دوسرے علاقوں کو ریپریس کر کے رکھے گی اور اپنے طریقے سے ان کو چلانے کی کوشش کرے گی. یہ کہاں تک قابل ہے یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ISIS اتنی بڑی نہیں ہے اور اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ لوگ خیال کرتے ہیں.
صحیح سراج بھاپ صاحب, آپ کے خیال میں ISIS, یہ بھی تھوڑا
کنفیوژن اس میں نام میں ہوا, یہ کتنی اسٹرانگ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کی جو پیش قدمی ہے اس کو روکنے کے لیے صدر باراک اوباما نے ایک تو خیر یہ بات کی کہ سارے آپشن پہ غور ہو رہا ہے, دوسرا جو زبیر اقبال صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ مقامی سطح پہ بھی تمام جو اقلیتی گروپ ہیں ان کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو اون کریں, کوئی انٹرنل سپورٹ ان کے لیے نہ ملے. تو عراق کے اندر اگر خود ان کو ڈیل کرنا ہو تو کس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے یا کس طرح کا اسٹرکچر جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے سب جو اطلاعات یہاں پر آ رہی ہیں اور جو عربک اخبارات میں یہاں جو چھپ رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ جو بتایا جا رہا ہے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام ساری جو کاروائی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی ایل یا آئی ایس آئی ایس بالکل نہیں ہے. یہ ایک بہت چھوٹی تنظیم ہے جس کے صرف 20,000 to 35,000 لوگ اس میں شامل ہیں, اور جس طرح کی مغربی اخبارات میں جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اتنی بڑی اس کو قبضہ کر لیا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے اتنی چھوٹی آرگنائزیشن کے لیے کہ اس طرح کی جو ہے وہ سبقت حاصل کرے حکومتی فورسز پر. اصل میں وہ پرانی جو پوری بات پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ پھر سے ریوائیو ہو گیا ہے. وہ بات پارٹی کا سٹرکچر جو صدام حسین کے زمانے میں تھا وہ اب بھی بالکل قائم دائم ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی سٹرکچرلی اس میں کوئی فلو نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی جو امریکن فورسز سے ہوئی تھی اور بہت پہلے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے اور اب بھی اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جس وقت یان بریمر وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو ملٹری کو ڈسپینڈ کر دیا تھا صدام حسین کی, وہ سمجھا جاتا ہے کہ پورے آکوپیشن کے اندر سب سے بڑی سنگین غلطی تھی, اور وہ جو اس کو جو ڈسبینڈ کیا گیا تو وہاں پہ جو سٹرکچر تھا آرمی کا وہ ختم ہو گیا. جس آرمی کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا یہ بہت نوجوان قسم کے لوگ تھے جن کے حوالے اسلحہ جن کو اسلحہ دے دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ یہ جو ملٹنٹ تھے ان سے جو ہے وہ فائٹ بیک کرے, اور یہ ٹرائبلی سطح پہ یعنی قبائلی سطح پہ لوگوں کو جو دیا گیا تھا تاکہ ان پہ وہ طاقت حاصل کر سکے. تو یہ جو آرمی فوری طور پہ میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, تو وہ جو بات پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ پھر سے ریوائیو ہوا ہے, وہ اس پوری کاروائی کے پیچھے ہے, اور اس کی وجہ بہت صاف ہے. نوری الماد کی حکومت نے جو پولیٹیکل جو ابزارو کرنا چاہیے تھا وہ جو سنی ایلیمنٹ کو یا جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کو انہوں نے جو پولیٹیکل سٹرکچر میں ان کو ضم نہیں انہوں نے ہونے دیا بلکہ ان کو الگ تھلگ کر دیا, تو لہٰذا وہاں پہ پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے یا سنیوں کے پولیٹیکل آئسولیشن ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال اس وقت ہوئی ہے. امریکہ کے لیے اس وقت بہت مشکل لمحہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں, اس لیے کہ بظاہر طور پہ آئی ایس آئی ایل یا آئی ایس آئی ایس آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بات پارٹی کا ریوائیول ہے.
جی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی زبیر اقبال صاحب, ہم نے یوکرین پہ بات کرنی ہے, وقت کم ہے, لیکن مختصراً یہ بتائیے گا کہ عراق کے اندر جو صورتحال ہے اس کو کیا کہنا چاہیے, اس کے نقشے کو بدلنے کے لیے ایران نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ عراقی حکومت کی مدد کو تیار ہے, اس موقع پہ کیا یہ ایکسیپٹیبل آپشن ہے عراق کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی؟
یہ بڑی خطرناک قسم کی آپشن ہے کیونکہ یہ اس کانفلکٹ کو ریجنلائز کر دے گی. جیسے مقبول صاحب نے پہلے فرمایا, یہ درست ہے کہ وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں جس میں خاص طور پہ سنی شامل ہیں ان کو جو پرسیکیوٹ کیا گیا تھا اور ان کو جو ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا اس کو وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ایران اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ پرابلم ریجنلائز ہو جاتی ہے, پھر یہ ایک فرقہ وارانہ قسم کی پرابلم بن جاتی
ہے کہ وہاں پہ بھی شیعہ اکثریت. اس وجہ سے آخری میرا ایک کوئسچن ہوگا وہ ہے اس میں یوکرین کے بارے میں, جس میں 49 افراد ہلاک ہو گئے ایک پرو رشین اٹیک میں, فوجی طیارہ مار گرایا, آپ یہ بتائیے گا یہ کتنا مزید اس کو سویر کرتا ہے اس پولیٹیکل کرائسس کو جو ایسٹرن یوکرین کے اندر موجود ہے؟
بڑی اہم سی بات ہے جو بار بار آپ کو یہ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھیے وہاں پر ایک پولیٹیکل سولوشن ضروری ہے. وہ پولیٹیکل سولوشن سے اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر یوکرینین گورنمنٹ ایسٹ یوکرین کے لوگوں کے ساتھ سپورٹرز کے ساتھ جو سیپریٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائزز کریں. وہ ابھی تک کمپرومائزز نہیں ہوئے اور ابھی تک انہوں نے کوئی اس قسم کی فاؤنڈیشن نہیں بنائی جس کے بیسس پہ کوئی رپروچمنٹ پیدا ہو سکے. جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی اس قسم کے کانفلکٹ اس قسم کی ٹریجڈیز ہوتی رہیں گی.
جی سراج باب صاحب, آپ کا انالیسز اسی سچویشن پہ, یہ طیارہ مار گرایا جانا, 49 ملٹری پرسنل کی ہلاکت, کتنی تھریٹننگ ہے اس ریجن کے لیے اور اس پیس کے لیے؟
دیکھیے بہت تھریٹننگ ہے کہ وہاں پہ اس میں تمام ساری چیزوں میں اصل میں جو بات ابھر کے آ رہی وہ یہی ہے کہ جو امریکن اس وقت جو فورن پالیسی ہے جس نے بالکل اندر کی طرف دیکھ لیا ہے اور آؤٹ سائڈ بالکل کسی قسم کی کوئی نظر نہیں ہے, और जो विड्रॉल सिम्टम हम देखते हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसकी तरफ इशारा करता है कि ये तमाम सारी चीजें वहां पे हो रही है, लेकिन कोई इंटरनेशनल प्रेशर या कोई इंटरनेशनल एफर्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें ये तमाम सारी कार्रवाइयों को कोई सही अंदाज में रोक सके।
बहुत शुक्रिया आपका जुबैर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सिराज बाब साहब, आपके भी हम मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थे सादिया असद, जबकि इंजीनियर हैं नेल्सन लोब्स, और इस वक्त मिस्टर जुबैर ने हमारे साथ हैं। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।